السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، سب تعریف ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. نماز کے احکام اور مسائل کا درس جاری ہے. پچھلے درس میں چند ایسے مسائل ہیں جس میں مسلمانوں کا اختلاف ہے، اور ان مسائل میں تین چیزیں بیان کی تھیں: سورہ فاتحہ پڑھنا امام کے پیچھے، بلند آواز میں آمین کہنا، اور رفع دین کا مسئلہ. اور میں نے صرف ایک قول کو ہی بیان کیا، اور ان کے دلائل بیان کیے. دوسرا قول میں نے بیان نہیں کیا، وہ اس لیے کہ دوسرا قول جو اس قول کے خلاف ہے وہ ضعیف قول ہے، یا تو حدیث جو بیان کرتے ہیں جو دلیل لے کے آتے ہیں وہ ضعیف ہے، یا حدیث صحیح ہے تو اس کا مفہوم جو ہے وہ درست نہیں ہے، یا اجتہاد اور رائے اور قیاس کی وجہ سے وہ قول ضعیف ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں نے صرف اختصار کے لیے اور وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف ایک قول کو بیان کیا اور ان کے دلائل کو بیان کیا. اور آج کے درس میں تین ایسے مسئلے ہیں، اختلافی مسئلے نماز کے بارے میں، جن میں اکثر لوگ میں دیکھتا ہوں جھگڑا کرتے ہیں، خاص طور پر اہل حدیث حضرات جو ہیں، اور ان کا اختلاف ہوتا ہے. تو میں دلیل کے ساتھ انشاءاللہ یہ مسائل بیان کرتا ہوں. میں نے صرف ایک مسئلہ بھی اختیار کیا ہے اس میں، اور وہ یہ ہے کہ کیا رکوع میں شامل ہونے سے رکعت مل جاتی ہے یا نہیں. یعنی اگر ایک شخص مسجد میں داخل ہو اور امام رکوع کی حالت میں ہو، اور وہ شخص آ کر امام کے ساتھ رکوع کر لیتا ہے، تو کیا نماز سے فارغ ہونے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد، وہ رکعت دوبارہ قضا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس میں علماء کے دو قول ہیں، اور سب کی اپنی اپنی دلیل ہے، اور یہ دونوں قول قوی ہیں. اس لیے میں دونوں قول اور دونوں کے دلائل بیان کروں گا. قول راجح ہے جو حق اور ثواب ہے، وہ دلیل کے ساتھ بیان کروں گا انشاءاللہ. لیکن پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ مسئلے جو آج میں بیان کر رہا ہوں اس درس میں، دونوں فریقین کے قول جو ہیں بہت قوی ہیں، اور اگر کوئی شخص ایک قول پر عمل کرتا ہے کوئی حرج نہیں، دوسرے شخص کو منع نہ کرے، یا دوستی اور دشمنی کی بنیاد اس مسئلے پر نہ بنائے، کیونکہ دونوں کے پاس قوی دلیل ہے، جیسے بیان کرتے ہیں انشاءاللہ. اگر نمازی مسجد میں آئے اور امام رکوع کی حالت میں ہو، تو کیا وہ رکعت سلام کے بعد قضا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس کی دو قول ہیں. پہلا قول ہے کہ وہ رکعت نہیں ہوئی اور اسے یہ رکعت دوبارہ قضا کرنی پڑے گی، اور دوسرا قول ہے یہ رکعت ہو گئی اور اسے سلام پھیرنے کے بعد یہ رکعت قضا نہیں کرنی چاہیے. پہلا قول یعنی یہ رکعت قضا کرنی چاہیے, ان کے دلائل. نمبر ایک, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الامام, اس کی نماز نہیں جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے امام کے پیچھے. کتاب القراءة بیہقی. دوسری حدیث, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من صلى خلف الامام فليقرأ بفاتحة الكتاب. جامع الصغیر میں جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اسے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. تیسری حدیث, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا. متفق علیہ, سے بخاری مسلم کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو تم نماز پالو وہ پڑھ لو, اور جو تم سے چھوٹ جائے اسے بعد میں پورا کر لو. چوتھی دلیل, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صلی ما ادرکت وقت ما فاتک. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو نماز تم پالو وہ پڑھ لو, اور جو تم سے چھوٹ جائے اسے قضا کر لو. اسے امام بخاری نے جزء القراء خلف الامام میں روایت کیا. پانچویں دلیل, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ نماز پڑھی, فجر کی نماز. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, فسمع نفسا شدیدا, تو اونچی سانس کی آواز سنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے سے کہ کسی کا سانس پھولا ہوا ہے. فلما قضى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة, تو جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر لی, قال لأبي بكرة, انہوں نے حضرت ابو بکر کو بلایا صحابی کو, اور فرمایا, انت صاحب هذا النفس, کہ تیرا سانس پھولا ہوا تھا؟ انہوں نے فرمایا, قال نعم, جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جعلني الله فداك, میں تم پر قربان ہو جاؤں یا رسول اللہ, میرا ہی سانس پھولا ہوا تھا. خشیت ان تفوتنی رکعت معك, مجھے یہ ڈر تھا کہ آپ کے ساتھ میری یہ رکعت رہ جائے گی, یہ رکعت میں پڑھ نہیں سکوں گا. فاسرعت مشی, تو میں نے جلدی جلدی آنے کی کوشش کی اور آنے میں جلدی کی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, زادک اللہ حرصا ولا تعد, صلی ما ادرکت وقض ما سبقت. اللہ تعالی تمہاری چاہت میں اضافہ فرمائے, یعنی نماز کی پابندگی میں آپ کی جو چاہت ہے اس میں اللہ تعالی اضافہ فرمائے. ولا تعد, اور دوبارہ ایسا نہ کرنا, صلی ما ادرکت, جو تم پڑھ چکے ہو, جو تم نے نماز پالی وہ پڑھ لو. وقت ما سبق, اور جو تم سے چھوٹ گئی اسے قضا کر لو. اسے امام بخاری جزء القراء خلف الامام میں روایت کیا. چھٹی دلیل, عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, انس روایت کرتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فلیصلی ما ادرک ولیقضی ما سبق, جو اس نے نماز پالی وہ پڑھ لے, اور جو اسے چھوٹ گئی وہ قضا کر لے. جزء القراء خلف الامام, امام بخاری نے روایت کیا. ساتویں حدیث, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, من ادرک من الصلاة رکعہ فقد ادرک الا ان یقضی ما فاتہ, جس نے نماز کی ایک رکعت پا لی تو اس نے نماز کو پا لیا, الا یہ کہ وہ جو چیز رہ گئی ہو, چھوٹ گئی, تو اسے قضا کر لے. اسے بھی امام بخاری جزء القراء میں روایت کیا. آٹھویں دلیل, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, من ادرک من الصلاة رکعہ فقد ادرکها وليتم ما بقي. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے نماز میں سے ایک رکعت کو پا لیا تو اس نے نماز کو پا لیا، لیکن جو اس کی نماز چھوٹ گئی تو اسے قضا کر لے، یہ اسے پورا کر لے. ابن حبان اور اس کی اسناد صحیح ہے، ابن حبان نے روایت کیا. نامی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال حضرت ابو ہریرہ کا اپنا قول ہے یہ، قال اذا ادركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعه، اگر تم لوگوں کو رکوع کی حالت میں پالو تو اس رکعت کو نہ گننا، یعنی بعد میں رکعت پڑھ لینا. جزء القراء امام بخاری کی، اور نیل الاوطار امام شوکانی کی. عن الاعرج قال سمعت ابا هريره يقول، امام اعرج کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لا يجزئك الا ان تدرك الامام قائما قبل ان يركع، اس وقت تک آپ کی رکعت نہیں ہوتی جب تک کہ تم امام کو قیام کی حالت میں نہ پالو رکوع سے پہلے. لہذا امام رکوع میں چلے گئے تو پھر آپ کی رکعت نہیں ہوتی، اس کا یہ مطلب ہے. یہ بھی امام بخاری جزء القراء میں روایت کیا. قال ابو سعید وعائشہ، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں، لا يركع احدكم حتى يقرا بام القران، اس وقت تک آپ میں سے کوئی شخص رکوع نہ کرے جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھ لے. اسے بھی امام بخاری نے جزء القراء میں روایت کیا. امام بخاری فرماتے ہیں، قال امام بخاری، فمن فات فرض القراءه والقيام فعليه اتمامه كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. امام بخاری فرماتے ہیں، امام بخاری کا اپنا قول ہے، جس سے سورہ فاتحہ کا فرض، یعنی سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز میں فرض ہے، چھوٹ جائے اور قیام بھی چھوٹ جائے تو اسے پورا کرنا چاہیے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اور اس قول میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ اور امام ابن خزیمہ الغبعی اور محدث الشافعی میں سے تقی الدین السبکی، امام بخاری یہ اس قول کی طرف ہے کہ رکعت نہیں ہوتی، رکعت دوبارہ پڑھنی چاہیے. اور دوسرے ایک دو اور بھی دلیل ہے، میں اتنا کافی سمجھتا ہوں. دوسرا قول جو ہے کہ رکعت میں میل جانے سے رکعت ہو جاتی ہے، ان کے دلائل دیکھتے ہیں. پہلی دلیل، ان ابی بکر تھا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر کی وہی دلیل جو پہلے بیان کی ہے، انہ انتہا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ نماز پڑھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی حالت میں تھے، فرقع قبل ان یصل الى الصف، تو مسجد میں داخل ہوتے ہی انہوں نے دیکھا کہ امام بھی رکوع میں ہے اور مأمومین جو پیچھے مقتدی نماز پر وہ بھی رکوع کی حالت میں ہے، تو انہیں داخل ہوتے ہی انہیں رکوع کر لیا اور آہستہ آہستہ چلتے گئے رکوع کی حالت میں اور صف میں جا کے ملے. فقال لهم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، زادك الله حرصا، اللہ تعالیٰ آپ کے حرص میں اضافہ کرے نماز کی پابندی میں، اللہ تعالیٰ آپ کو اضافہ کرے، ولا تعود، اور دوبارہ ایسا نہ کرنا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. دوسری حدیث، عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جئتم الى الصلاه ونحن سجود فاسجدوا ولا تعده شيئا ومن ادرك الركعه فقد ادرك الصلاه. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم نماز میں آؤ اور ہم سجدے کی حالت میں ہو تو سجدہ کر لو اور اس سجدے کو گننا نہیں، اور جس نے رکعت کو پا لیا اس نے نماز کو پا لیا. اسے ابو داؤد دارقطنی بیہقی نے روایت کیا اور علامہ البانی نے حسن کہا. تیسری دلیل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرکھا قبل ان یقیم امام صلبہ, جس نے ایک رکعت پالی نماز کی تو گویا اس نے نماز کو پا لیا اس سے پہلے کہ امام اپنی کمر کو سیدھا کر لے. اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا اور دارقطنی اور بیہقی نے بھی اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا. چوتھی دلیل, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک الرکوع من الرکعۃ الاخیرہ یوم الجمعہ فلیضف الیہا اخرى, جس نے جمعہ کے دن ایک رکعت کو پا لیا تو وہ اس کے ساتھ ایک اور رکعت پڑھ لے. اسے دارقطنی نے روایت کیا. عن عبد العزيز بن رفيع عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم, عبد العزيز بن رفيع روایت کرتے ہیں ایک شخص سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قال اذا جئتم الامام راكع فاركعوا, اگر تم آؤ اور امام رکوع کی حالت میں تم بھی رکوع کر لو, وان كان ساجدا فاسجدوا, اور اگر وہ سجدے کی حالت میں تم بھی سجدہ کر لو, ولا تعتدوا بالسجود, اور سجود و سجدہ کو نہ گننا, اذا لم يكن معه الركوع, اگر اس کے ساتھ رکوع نہ ہو تو سجدہ کو نہ گننا, یعنی اگر رکوع ہو تو آپ کی رکعت ہو گئی, اگر رکوع نہیں ہے تو آپ کی رکعت نہیں ہوئی. اسے امام بیہقی نے روایت کیا. العزیز بن رفیع وہی جو اوپر بیان کیا ہے, عن عبداللہ بن مغفل المزنی, وہاں پر ایک رجل ایک شخص کا نام مجهول ہے کون ہے, یہ دوسری روایت میں اس کا نام آگیا ہے, عبد الله بن مغفل المزني قال قال النبي صلى الله عليه وسلم, نبی رحمت صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں اذا جئتم الامام راكع فاركعوا, اگر تم آؤ اور امام رکوع کی حالت میں تم بھی رکوع کر لو, وان كان ساجدا فاسجدوا, اگر وہ سجدے کی حالت میں تم بھی سجدہ کر لو, ولا تعتدوا بالسجود, اور تم سجدہ کو نہ گننا, اذا لم يكن معه الركوع, اگر اس کے ساتھ رکوع نہ ہو. اسے اسحاق بن منصور مروزی نے مثل احمد اسحاق میں روایت کیا اور علامہ البانی نے اسے صحیح فرمایا. حافظ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہے کہ جس نے رکوع کو پا لیا تو اس نے رکعت کو پا لیا. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے یہ ثابت ہے اور اس کی بہت ساری طرق ہے اس حدیث کی, معاذ بن جبل سے بھی, عبد الحمد الازہر وغیرہ, اور ہم نے اسے بیان کیا شرح ترمذی میں. حضرت رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ شرح ترمذی کی کتاب میں سے مختلف روایت بیان کی ہیں, اگر یہ ثابت ہو گئی سب روایات تو یہ واضح نص اور دلیل ہے اس مسئلے پر. ساتویں دلیل حضرت ابو ہریرہ, حضرت ابو داود بیان کرتے ہیں معاذ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ راوی اس حدیث کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تبادرون برکوع ولا سجود, یعنی مجھ سے سبقت نہ کرو رکوع میں اور سجدے میں, فإن مهما أسبقكم به, جتنے میں آپ سے پہلے رکوع سجدہ کر لوں, ان رکعت تدرکونی به اذا رفعت, کہ میں جب رکوع کرتا ہوں تو آپ مجھے پا لیں گے, اور اگر میں سجدہ کروں تب بھی آپ مجھے پا لیں گے, انی قد بدلت, کیونکہ میرا جسم بھاری ہو گیا, یعنی میں رکوع بھی لمبا کرتا ہوں اور سجدہ بھی لمبا کرتا ہوں. اسے بیہقی نے روایت کیا حضرت ابو ہریرہ سے. اس میں بھی ایک دور حدیث میں صحابہ کرام کے قول بیان کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من لم يدرک الامام راكعا لم يدرک تلك الرکعہ, جو شخص امام کو رکوع کی حالت میں نہ پائے تو اس نے وہ رکعت نہیں پائی. یہ بیہقی نے دو طریق سے روایت کیا اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں من ادرک الامام راكعا فركع قبل ان يرفع الامام راسه فقد ادرک تلك الرکعہ, جس نے امام کو پایا رکوع کی حالت میں اور اس نے رکوع کر لیا اس سے پہلے کہ امام اپنا سر اٹھانے رکوع سے, تو اس کی رکعت ہو گئی. اسے مصنف ابن ابی شیبہ, مصنف عبد الرزاق, سنن بیہقی میں روایت موجود ہے اور علامہ البانی نے اسے صحیح فرمایا. اب یہ دو قول, دونوں قولوں کی میں نے احادیث بیان کی ہیں, اب کون سا قول صحیح ہے کون سا قول صحیح نہیں ہے, کیونکہ دونوں میں سے ایک ہی قول صحیح ہے, یا تو رکعت ہو گئی یا رکعت نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن قوت دلیل کی وجہ سے کہ دونوں لوگوں کے پاس دونوں اقوال موجود ہیں, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں فریقین جو بھی اس پہ عمل کرنا چاہے دونوں سے کر سکتا ہے. اور راجح میں بیان کرتا ہوں کہ صحیح قول کیا ہے. اگر کوئی شخص دوسرے قول پہ عمل کرنا چاہے تو اسے روکنا نہیں چاہیے, کیونکہ اس میں صحابہ کرام کے اختلاف میں نے بیان کیا ہے, حضرت ابو ہریرہ کا کیا قول ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود کا کیا قول العمل ہے, اور اسی طریقے سے سلف صالحین میں بھی یہ اختلاف موجود تھا. تو اس کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے, جس پہلے میں نے بیان کیا کہ دوست و دشمن کی بنیاد اس مسئلے کو نہیں بنانا چاہیے. کچھ ساتھی غلطی کرتے اس کو کافی مسئلہ سمجھتے ہیں اور اس میں اختلاف کرتے ہیں اور بدعت کی حد تک پہنچا دیتے ہیں, یہ بات درست نہیں. اب دیکھیں ہم موازنہ کرتے ہیں دونوں دلائل کا, صحیح دونوں قول میں صحیح قول کیا ہے. اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ, اب سب جانتے ہیں محدث ہیں, اس زمانے کے جو محدث ہیں مشہور عالم ہیں, میں ان کا قول بیان کرتا ہوں. ان کے نزدیک جب انہوں نے دونوں قولوں کا موازنہ کیا ان کی کیا رائے ہے میں وہ آپ کو بیان کرتا ہوں. علامہ محدث ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ان کی کتاب ہے ارواء الغلیل, جب انہوں نے حدیث نمبر 496 کا ذکر کیا اور اس حدیث کا تجزیہ کیا اور اس حدیث کی مطلب معنی بیان کیا اور حدیث کی سرد کو اچھی طرح دیکھا کہ حدیث کیسی ہے, اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں. حدیث کا نص یہ ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوع ہے, یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بیان کرتے ہیں, اذا جئتم الى الصلاه ونحن سجود فاسجدوا, جب تم نماز کی طرف آؤ اور ہم سجدے کی حالت میں ہو تم بھی سجدہ کرو, ولا تعدوا شيئا, اور اسے نہ گننا, یعنی سجدے کو نہ گننا. ومن ادرك ركعه فقد ادرك الصلاه, جس نے ایک رکعت کو پا لیا اس نے نماز کو پا لیا. یہ ابو داؤد نے روایت کیا, علامہ البانی نے صحیح فرمایا. اب اس حدیث کے تبصرہ کرتے ہوئے علامہ البانی کا قول دیکھیں, ومما يقوي الحديث جريان عمل جماعه من الصحابه عليه, کہ یہ حدیث قوی ہے اور علامہ البانی کا موقف یہ ہے کہ رکوع میں شامل ہونے سے رکعت ہو جاتی ہے. میں پہلے بات بیان کروں تاکہ آسان ہو جائے, علامہ البانی اس قول کو راجح اور بہتر سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رکوع کی حالت میں امام کو مل جائے, امام رکوع کی حالت میں اور وہ شخص رکوع پا لے, امام ابھی کھڑا نہیں ہوا قیام کی حالت میں, تو اس شخص کی یہ رکعت ہو جاتی ہے, سلام کے بعد اسے یہ رکعت قضا نہیں کرنی چاہیے. اور یہ فرماتے ہیں اس حدیث جو بھی بیان کی ہے اسے تقویت حاصل ہے صحابہ کرام کے کچھ گروہ کے عمل سے. نمبر ایک, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے فرمایا جسے میں نے ابھی پہلے بیان کیا, جس نے امام کو رکوع کی حالت میں نہیں پایا اسے وہ وقت نہیں ملی. اسے بیہقی نے روایت کیا اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا. اور ابن ابی شیبہ اور مصنف نے روایت کیا اور طحاوی اور طبرانی بھی اور بیہق نے بھی روایت کیا کہ حضرت زید بن وہب سے انہوں نے فرمایا, میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے گھر سے مسجد کی طرف نکلے, یعنی عبداللہ بن وہب, زید بن وہب اور حضرت عبداللہ بن مسعود دونوں گھر سے نکلے مسجد کی طرف. جب ہم نے مسجد کے اندر جب ہم مسجد کے اندر تھے تو امام نے رکوع کیا, مسجد میں داخل ہوئے امام نے رکوع کیا. عبداللہ بن مسعود نے تکبیر کے بعد رکوع کیا اور میں نے بھی رکوع کیا, پھر ہم اس رکوع کی حالت میں چلتے گئے حتیٰ کہ ہم صف میں جا پہنچے, جیسے حضرت ابو بکر نے کیا تھا ویسے ان دونوں نے کیا, یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے سر اٹھا لیے. فرمایا پھر جب امام نے نماز کو ختم کیا میں کھڑا ہو گیا یہ سمجھتے ہوئے کہ میں نے رکعت کو نہیں پایا. کون فرما رہے ہیں؟ زید بن وہب فرما رہے ہیں کہ جب امام نے سلام پھیرے تو میں کھڑا ہو گیا کہ میری رکعت نہیں ہوئی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر بٹھا دیا, دونوں ساتھ اندر میں داخل ہوئے ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیا اور یہ فرمایا کہ تو نے رکعت پا لی. علامہ البانی نے فرمایا اور اس کی سند صحیح ہے اور طبرانی میں اس کی دوسری طرق موجود ہیں. تو یہ پہلے صحابی کا عمل حضرت عبداللہ بن مسعود کا عمل یہ ہے. دوسرے صحابی کا قول یہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا اگر تو آئے اور امام رکوع کی حالت میں ہو اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ لیے اس سے پہلے کہ امام اپنا سر اٹھا لے تو آپ نے رکعت پا لی. اسے ابن ابی شیبہ نے اور دوسرے لفظ میں بیہقی نے روایت کیا. علامہ البانی نے فرمایا اس کی سند صحیح ہے. تیسرے صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس نے رکعت کو امام کے سر اٹھانے سے پہلے پا لیا تو اس نے رکعت کو پا لیا. اسے بیہقی نے روایت کیا. امام مالک سے نقل کرتے ہوئے کہ انہیں معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عمر اور زید بن ثابت دونوں یہ فرمایا کرتے تھے. اور طحاوی نے خارج بن زید بن ثابت سے روایت کیا کہ ان زید بن ثابت کان یرقع علی عتبۃ المسجد ووجهه الى القبلہ ثم یمشی معترما علی شقه الایمن ثم یعتد بها ان وصل الى الصف او لم یصل. کہ زید بن ثابت مسجد کے دروازے پر رکوع کر لیتے اور ان کا رخ قبلے کی طرف ہوتا تھا اور وہ دائیں سائڈ پر چلتے جاتے پھر اس رکعت کو پا لیتے اگرچہ وہ صف میں نہ پہنچے ہوں. علامہ البانی نے فرمایا اس کی سند جید ہے. اور آخر میں علامہ البانی یہ فرماتے ہیں والخلاصة من الحديث بشاهده المرسل وبهذه الآثار حسن يصلح الاحتجاج به. والخلاصة یہ ہے کہ بے شک یہ حدیث یعنی جو ابھی بیان کی ہے حدیث نمبر 496 جو ان کی ایوان الغلیل تالیف میں ہے اس مرسل حدیث کے ساتھ عبداللہ بن رفیع عن رجل عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ابھی جو روایت پہلے بیان کی تھی کہ جس میں ایک شخص مجہول ہے کہ جب تم امام کو رکوع میں کی حالت میں پالو تو تم بھی رکوع میں چلے جاؤ اور اگر سجدے میں تم بھی سجدہ کر لو اور سجدے کو اس وقت تک نہ گننا جب تک کہ تم رکوع نہ پالو. اور ان اثار کے ساتھ حسن ہے. اس سے اس مسئلے کے لیے حجت مانا جا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. پھر علامہ البانی رحمۃ اللہ فائدے میں فرماتے ہیں یہ اثار صحیح دو چیزوں پر دلالت کرتی ہیں کہ رکوع پانے سے رکعت مل جاتی ہے اور اسی لیے ہم نے یہ اثار یہاں بیان کیے ہیں. اور نمبر دو صف سے باہر رکوع کرنا جائز ہے اور یہ ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے یعنی صف سے باہر رکوع کرنا اور اس کی دلیل حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی دلیل ہے. پھر حضرت ابوبکر کی حدیث کو بیان کیا پھر فرمایا ظاہر میں یہ واضح ہوتا ہے کہ ان صحابہ کو جن کا ذکر کیا گیا ہے یہ حدیث نہیں پہنچی یعنی حضرت ابوبکر کی حدیث اور یہ اس قول کی سچائی کی دلیل ہے جو امام مالک سے اور دوسروں سے مروی ہے. ہم میں سے ہر ایک کا قول رد ہو سکتا ہے سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے. پھر علامہ البانی فرماتے ہیں پھر میں نے اس قول سے رجوع کر لیا یعنی سب سے باہر رکوع کرنا جائز نہیں ہے اور رکعت نہیں ہوتی. میں نے اس قول سے رجوع کر لیا اس قول کی طرف جس پر ان صحابہ کرام کا عمل تھا اور اس رجوع کرنے کی وجہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی حدیث ہے کہ یہ سنت میں سے ہے یعنی صف کے باہر رکوع کرنا اور یہ حدیث سند کے لحاظ سے صحیح ہے جسے میں نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں بیان کیا. یہ سب مادہ جو میں نے بیان کیا ہے ارواح الغلیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 265 تا 260 یہ مسئلہ انہوں نے بیان کیا ہے. اور یہ روایت جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ بیان کرتے ہیں حاکم نے مستدرک میں روایت کیا عبداللہ بن زبیر سے کہ انہوں منبر پر کھڑے ہو کر یہ فرمایا اذا دخل احدكم المسجد والناس رکوع فليركع حين يدخل ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف ان ذلك من السنه. عبداللہ بن زبیر اب جانتے خلیفہ رہے ہیں سن 63 ہجری سے سن 73 ہجری تک مکہ میں. اور خلیفہ جب منبر پر خطبہ دیتے ہیں اور کوئی بات کرتے ہیں تو اس بات کا اثر ہوتا ہے اور صحابہ کرام کی زندگی میں یہ بات ہو رہی ہے باقی صحابہ موجود تھے اور انہوں نے اس قول کو سنا, حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیان کیا, اور انہوں نے اس قول کی مخالفت نہیں کی. اگر مخالفت کرتے تو اس کا مطلب اجماع نہ ہوتا ان کا. جب وہ خاموش رہے تو اس کا مطلب ہے صحابہ کرام کا اس مسئلے پر اجماع ہے. اب دیکھیں حضرت عبداللہ بن زبیر کیا فرماتے ہیں, جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور لوگ رکوع کی حالت میں ہوں تو وہ بھی رکوع کر لے, جب وہ داخل ہو جائے اور رکوع کی حالت میں ہی چلتا جائے حتیٰ کہ وہ صف میں جا پہنچے, یہ سنت میں سے ہے. اور اگر کوئی صحابی یہ کہے یہ سنت میں سے ہے تو محدثین کے نزدیک یہ مرفوع حدیث یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو جاتا ہے, صحابی کا قول نہیں ہو جاتا. من السنہ اگر یہ لفظ آج محدثین کے اس میں اتفاق ہے, جتنے محدثین ہیں اگر کوئی صحابی من السنہ کہہ دے حدیث میں اپنی روایت میں من السنہ لفظ بیان کر دے کہ یہ سنت میں سے ہے تو یہ قول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو جاتا ہے. اور یہ سند کے لحاظ سے مستدرک الحاکم کی یہ روایت سند کے لحاظ سے صحیح ہے, علامہ البانی سے صحیح فرماتے ہیں. اور اس حدیث میں جسے میں نے بیان کیا ہے واضح دلیل ہے کہ رکعت رکوع میں شامل ہونے سے رکعت مل جاتی ہے, اور اس میں صحابہ کرام کی خاموشی کی وجہ صحابہ کرام خاموش رہے تو یہ اس کی دلیل ہے کہ ان کا اجماع ہے اس پر. اسی قول کو علامہ البانی نے لیا اور اپنے پہلے قول سے رجوع کیا. علامہ البانی کا پہلا قول جو تھا وہ یہ تھا کہ رکعت نہیں ہوتی دوبارہ قضا کرنے, لیکن جب یہ روایتیں سب دیکھی اور ان صحابہ کرام کا عمل دیکھا تو انہوں نے اپنے قول سے رجوع کیا اور اس قول کی طرف آئے کہ رکعت ہو جاتی ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور امام رکوع کی حالت میں ہو تو اس شخص کی رکعت ہو جاتی ہے. میں پھر یہ بات بیان کر رہا ہوں, اگر کوئی شخص دوسرا قول لیتا ہے اور کہتا ہے نہیں رکعت نہیں ہوتی میں دوبارہ رکعت پڑھنا چاہتا ہوں تو اسے روکنے کی ضرورت نہیں, اسے رکعت دوبارہ پڑھنی چاہیے, لیکن اختلاف کی بنیاد نہیں ہونی چاہیے, دوست اور دشمن کی بنیاد یہ نہیں ہونی چاہیے. دونوں فریقین کے قوی دلائل ہیں وہ میں بیان کر چکا ہوں. اور ایسے ہی جیسے یہ مسئلہ ہے دو مسائل اور ہیں, میں تفصیل سے نہیں بیان کر سکتا, میں صرف ایک مسئلہ میں نے بیان کیا, دو مسائل اور اس سے ملتے جلتے ہیں جس سے دونوں فریقین کا قول قوی ہے اور دونوں فریقین کے قول میں سے ایک اور راجح ہے کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو قول دوسرا ہے مرجوح قول ہے, اگر کوئی شخص اس پہ عمل کرنا بھی چاہے تو اسے ٹوکنا نہیں چاہیے یا اسے سختی نہیں برتنی چاہیے. اس کے بعد دوسرا مسئلہ جو ہے کہ جب نمازی سجدے کی طرف جائے جھکتے سجدے کے لیے تو پہلے کیا رکھے, دونوں ہاتھ رکھے یا گھٹنے رکھے, اس میں بھی اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں گھٹنے رکھنے چاہیے پہلے, اور کچھ کہتے ہیں پہلے ہاتھ رکھنے چاہیے. دونوں کے پاس اپنے دلائل ہیں اور قوی دلائل ہیں. جو دونوں قولوں میں سے راجح قول ہے واللہ اعلم یہ ہے کہ ہاتھ پہلے رکھنا چاہیے. یہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا تجزیہ ہے کہ انہوں نے اس قول کو اختیار کیا ہے. اور جو گھٹنے پہ پہنے جاتے ہیں ان کی اپنی دلائل ہیں اور ان کے دلائل بھی صحیح ہیں. اور یہ جو اختلاف پایا جاتا ہے ان دلائل کی سمجھ میں اختلاف ہے, یاد رکھیں. یہ نہیں کہ حدیث میں نعوذ باللہ تعارض ہے, حدیث سب صحیح ہے, لیکن جو مفہوم نکالا جاتا ہے احادیث سے اس سمجھ میں فرق ہو جاتا ہے. کچھ علماء ایک قول کو لیتے ہیں اور کچھ علماء دوسرے قول کو لیتے ہیں, اور دونوں کے پاس قوی دلیل ہوتی ہے. اور تیسرا مسئلہ جو اس سے ملتا جلتا ہے وہ یہ ہے جس میں دلیل قوی ہے دونوں فریقین کے پاس, کہ جب کوئی شخص رکوع کے بعد سر اٹھاتا ہے تو اپنے دونوں ہاتھ کہاں رکھے, سینے پہ دوبارہ باندھ لے یا دونوں ہاتھ لٹکا دے. اور اس قول میں بھی علماء کے دو قول ہیں اور شدید اور قوی اختلاف ہے. ایک قول یہ ہے کہ دونوں ہاتھ چھوڑ دے, دوسرا قول ہے کہ دونوں ہاتھ سینے پر رکھے جیسے رکوع سے پہلے حالت تھی. اور دونوں فریقین کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں اور دونوں قول قوی ہیں. جو اور راجح ہے میرے لحاظ سے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھ لے. یہ قول دلائل کے لحاظ سے زیادہ راجح ہے واللہ اعلم. اگر کوئی ساتھی ہاتھ چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کی نماز درست ہے, یاد رکھیں. کوئی شخص نہ سمجھے جو ہاتھ نہیں باندھ اس کی نماز نہیں, یہ جو پہلے گھٹے رکھتے اس کی نماز نہیں, نماز اس کی بھی ہو جاتی ہے. لیکن قوت دلیل کی وجہ سے میں یہ بات بیان کر رہا ہوں, دونوں فریقین کے پاس قوی قول ہے. ان مسائل کو دوستی اور دشمنی کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے. اگر کوئی شخص ہاتھ باندھے اس کی نماز بھی درست ہے, جو ہاتھ چھوڑ دے ارسال کرے اس کی نماز بھی درست ہے. اللہ تعالیٰ سے دعائے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, شرک بدعات اور خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, پوری امت کو قرآن اور سنت پر جمع کر دے اور شرک اور بدعات و خرافات سے اس امت کو نجات دے دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.